الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، الحمدللہ شعبان معظم کا یہ پہلا جمعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں رجب اور شعبان کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے. یہ دونوں مہینے اصل میں رمضان المبارک کی تیاری کے مہینے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. یہ دعا صاف بتا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو مہینے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے. ذہنی اور فکری تیاری کیا ہوتی ہے؟ دعا سے. لہذا ہم نے بھی الحمدللہ یہ دعا کی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما، اور ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک عطا فرما دے. انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے بڑا معروف ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور خاص طور پر موجودہ دور میں انقلاب نبوی کا طریقہ کار. اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ بات کی جائے، خوشخبری ہم سب کے لیے کہ نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خوشخبری دی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے یہ دین متین، اللہ کا دین، پوری دنیا پر غالب ہوگا انشاءاللہ. مسند احمد کی حدیث میں مفہوم عرض کر رہا ہوں صرف تمہید باندھنے کے لیے. پانچ ادوار کا تذکرہ کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. پہلا دور، دور نبوی. حضور نے فرمایا، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تمہارے درمیان نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا. جب اللہ پاک چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. پھر دوسرے دور کی بشارت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ. پھر دوسرا دور آئے گا کہ جو خلافت کا دور ہوگا، لیکن خلافتن علی منہاج النبوہ، بالکل نبوت ہی کا تتمہ ہوگا، سلسلہ ہوگا. پھر حضور نے فرمایا، وہ بھی جب تک اللہ پاک چاہے گا رہے گا، اللہ پاک چاہے گا ختم ہو جائے گا. پھر تیسرے دور کے بارے میں فرمایا کہ تیسرا دور آئے گا، ملکن عادن، کاٹ کھانے والی حکومت. پھر جب تک یہ چاہے گا اللہ پاک رہے گا، جب اللہ پاک چاہے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر چوتھے دور کا تذکرہ کیا، ملکن جبرین، جبری حکومت، یعنی مسلمانوں پر غیر مسلم حکمران آ جائیں گے، جیسے کہ تاریخ میں بھی آپ پڑھ لیں تو ایسا ہی ہوا. پھر پانچویں دور کی بھی بشارت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ. پھر دوبارہ سے خلافت کا دور آئے گا جو منہاج پر ہوگا نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام. ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. تو ان پانچ ادوار سے خوشخبری تو ہم سب کے لیے الحمدللہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور رکھنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب کی دو کتابیں ہیں منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. یہ دونوں کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے, اسی کی تلخیص میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 سے پہلے اس سے رہنمائی لے لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے مسلمانوں یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہستی میں بہترین نمونہ ہے, بہترین اسوہ ہے. لیکن آیت کا دوسرا حصہ عام طور پر بیان نہیں ہوتا جو اس آیت کے حوالے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. عام طور پر سیرت کی محافل میں صرف اتنی بات بیان ہوتی ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے, لیکن اسوہ ہے کس کے لیے؟ لمن کانا یرجو اللہ, تین باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, اللہ پر ایمان کے ساتھ اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے. والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا. تو یہ تین کام کریں گے اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار, اسوہ حسنہ, آپ کی ہستی, آپ کا اسوہ سب سے بہترین ہے. تو اس حوالے سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے, کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سورۃ الاحزاب غزوہ احزاب کے پس منظر میں, جب انتہائی مشکل حالات تھے مسلمانوں پر, پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہوئے تھے, اتنا بڑا لشکر مدینے پر حملے کے لیے آ گیا تھا, خندق کھود رہی تھی, خندقوں کو کھود کھو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے مدینے کی حفاظت کے لیے ڈیفنس کیا تھا. ان حالات میں ہی آیات مبارکہ نازل ہوئی. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج موجودہ دور کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ دین کا غلبہ پوری دنیا پر ہو کر رہے گا, اس کا تو یقینی طور پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کیسے ہوگا. کیسے کا جواب بڑا اہم ہے. پہلی بات ہوگا تو صحیح, لیکن کیسے ہوگا؟ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. جیسے نماز فرض ہوئی تو نماز کے لیے حکم کیا آیا, نماز کیسے پڑھو, نماز پڑھنے کا حکم یہ آیا نماز ویسے پڑھو کما رائے تمونی اسلی, سلو کما رائے تمونی اسلی, نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتا ہو. تو الحمدللہ امت کے علماء نے یہ بات واضح کی ہے کہ نماز فرض ہے, نماز قائم کرنا فرض ہے. اقیم الصلاۃ کا تذکرہ قرآن میں آیا, لیکن نماز کا طریقہ, میتھڈالوجی, منہج وہی ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. کوئی اپنی مرضی سے نماز قائم کرنا چاہے کسی اور طریقے سے, جیسے ہمارے یہاں بھی مختلف لوگوں نے نماز کا تذکرہ ہی کچھ اور کر دیا, وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طریقے پر, انہی اوقات میں, اسی میتھڈالوجی کے ساتھ بالکل وہی طریقہ ہوگا تو قبول ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو قرآن حکیم جہاں حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ, اور حضور فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور حضور نے فرمایا نماز ویسے قائم کرو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو. اسی طرح سورۃ الشعرا کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے, سورۃ الشعرا کی آیت نمبر 13 کے الفاظ ہیں اقیم الدین, دین قائم کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اور دین کو قائم کرنے میں اختلاف نہ کرو, تفرقہ نہ کرو. تو یہ دونوں کے دونوں احکامات قرآن کے ہیں. اقیم الصلاۃ بھی قرآن میں موجود ہے, اقیم الدین بھی قرآن میں موجود ہے. تو دین قائم کرنا ہے تو کس طریقے پر؟ کیا دین کو قائم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ لوگوں کو فضائل سنائے جائیں، دین کی بات بتائی جائے، نماز پڑھائی جائے، روزہ رکھوایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، تربیت کی جائے، اور ایک واضح منج انقلاب اس کا جو آبجیکٹو وہ بتائے بغیر افراد پر قائم کیا جائے، افراد کی اصلاح کر لی جائے، متقی پرہیز بنا دیا جائے، کیا صرف یہی کام ہے؟ تو بہرحال کرنے کا کام یہ بھی ہے، کیونکہ انقلاب برپا کرنے کے لیے افراد تو چاہیے، اور کیسے افراد چاہیے؟ اگر آپ انقلاب اسلامی کرنا چاہتے ہیں، اسلامی انقلاب، تو ویسے ہی انقلاب کے افراد چاہیے، انقلابی چاہیے جن کی شخصیت میں انقلاب آ چکا ہو، جن کے کردار میں انقلاب آ چکا ہو، جن کی تربیت ہو چکی ہو۔ لیکن اگر آبجیکٹو صرف افراد ہی کا تزکیہ ہے تو یہ بھی ایک لمیٹڈ کانسیپٹ ہے، محدود تصور ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم سمجھیں گے کہ انقلاب میں افراد کی تربیت کی اہمیت تو ہے، پیغمبر نے افراد کو تیار تو کیا لیکن افراد کو ایک بلند تر مقصد کے لیے تیار کیا، انقلاب کے لیے تیار کیا، دین کو قائم کرنے کے لیے۔ دوسرا منت جو ہمارے عام طور پر معمول معروف ہے وہ ہے الیکشن کی سیاست میں حصہ لے کر میجورٹی کا ووٹ حاصل کر کے دین قائم کر دیا جائے۔ یہ بھی بڑی سمپل سٹیٹسٹکس ہیں کہ اگر میجورٹی آپ کو ووٹ دے دے تو آپ اقتدار میں آ جائیں گے، آپ کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آپ کا ہوگا، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہو جائے گا، دین نافذ کر دیا جائے، سمپل کیلکولیشن ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ کیا پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں؟ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے؟ الیکشن ہوتا ہے یا سلیکشن ہوتا ہے؟ اب تو سلیکشن بھی نہیں، ایک زمانہ تھا ہم بچپن میں سنتے تھے کہ غیر مرئی طاقتیں آتی ہیں، انویزیبل ہینڈ آتا ہے وہ یہ کر دیتا، اب تو وہ اتنا ویزیبل ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اب آنکھوں سے نظر آ رہا، ریگنگ جس طرح سے ہوئی اور ہوتی رہی، آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، 18 میں بھی ہوئی تھی، جو لوگ آج رو رہے ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے کہ 18 میں ایسا ہی ہوا تھا، کینڈیڈیٹ الگ الگ تھے، اس کی جگہ اس کو پہنا دیا گیا، اس کی جگہ اس کو پہنا دیا گیا، اس کی جگہ شیروانی اتار کر اس کو پہنا دی گئی، کرنے والے ہاتھ کون سے ہیں وہ اب اتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ میرے خیال میں اب دو رائے نہیں ہیں۔ تو اس ملک میں الیکشن کے ذریعے انقلاب آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ کیسے آ سکتا ہے؟ کہ میجورٹی آپ کو ووٹ دے دے گی، 51% 60% ٹو تھرڈ میجورٹی، آئی جی آئی، اگر آپ کو یاد ہو آئی جی آئی، یاد ہے ڈاکٹر صاحب، آئی جی آئی مینس اسلامی جمہوری اتحاد، اگر آپ کو یاد ہو تو ٹو تھرڈ میجورٹی تھی، آسان تھا کہ دین نافذ کر دیا جائے، نہیں نافذ کیا گیا، یا نہیں نافذ ہوا، کچھ بس کو چھوڑ دیجئے۔ تو الیکشن کے ذریعے اس ملک میں، میں اس ملک کی فیزیبلٹی کی بات کر رہا ہوں، اسلامی انقلاب ناممکن ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو الحمدللہ پورے دلائل کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آج سے 50 سال پہلے بتا چکے ہیں، دینی جماعتوں کے سامنے بار بار اپنا مقالہ لکھ کر بتا چکے ہیں کہ اس ملک میں ممکن نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے، اسلامی انقلاب ممکن نہیں ہے۔ ہاں نظام کو چلانے کے لیے چہرے بدلے جا سکتے ہیں، ہاتھ بدلے جا سکتے ہیں، اور الیکشن ہوتے رہنے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ الگ ویو ہے، اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا۔ لہذا اگلا سوال خود بخود بنتا ہے کہ پھر اسلامی انقلاب کیسے آئے گا؟ ہمیں اس حوالے سے پھر دیکھنا ہوگا، اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے تو منہج، میتھڈالوجی، طریقہ کار بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کرنا پڑے گا۔ پہلے خود اپنے آپ سے ایک سوال کر لیجئے کہ کیا اس ملک میں اسلامی انقلاب آنا بھی چاہیے یا نہیں؟ ضرورت ہے اس ملک میں انقلاب کی یا نہیں؟ یا صحیح ہے، ٹھیک، سب کچھ صحیح چل رہا؟ تو اگر تو ضرورت ہے اور فرسٹریشن جس لیول پر بڑھ رہی ہے ہر سطح پر، صوبوں میں وغیرہ وغیرہ، تو اگر اس ملک میں انقلاب نہیں آیا، اسلامی انقلاب نہیں آیا، تو یہ ملک باقی نہیں رہے گا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس ملک کو باقی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس ملک کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ملک کس بنیاد پر قائم ہوا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ الحمدللہ یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ پورا ایک جذبہ ہے، ایک پوری فلسفی ہے، ایک تھیوری ہے، ایک پورا نظریہ ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج بھی صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہے، اور کسی بنیاد پر ہم جڑنے والے نہیں ہیں۔ نہ قومیت کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ اسٹریٹجک جو بھی ہمارے زمین ہوتی ہے اس بنیاد پر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جڑ کر رہے ہیں. تو اگلا ذرا چپتا ہوا سوال ہے کہ اگر اسلامی انقلاب نہیں آیا تو اس ملک کا جواز نہیں ہے. اور ایک کوڑا اس سے پہلے ہم پر پڑ چکا، 16 دسمبر 1971، اختلاف کیا تھا؟ جو بھی رہا ہو، ایک بنیادی اختلاف یہ تھا کہ ہم نے حقداروں کو حق نہیں دیا. اور جب بھی حقدار کو حق نہ ملے فرسٹریشن ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلا وہ آپ سب کو یاد ہو، 16 دسمبر 1971 تاریخ انسانی کا مسلمانوں کی تاریخ کا بدترین دن کہا جا سکتا. لہذا ان دو بات تمیدی باتوں کے بعد اب سمجھیے کہ انقلاب آتا کیسے ہے یا آئے گا کیسے. انقلاب کے معنی ہوتے ہیں تبدیلی، چینج ہو جانا، بدل جانا، ریولوشن انگلش میں کہتے ہیں. اگر وہ لوگ کے جو انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان کو انقلاب برپا کرنا چاہیے اپنے کردار میں، اپنی شخصیت میں. لہذا انقلاب کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی عمارت کو بنانے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، مسجد بنانا چاہتے ہیں، کوئی 100 منزلہ عمارت بنانا چاہتے ہیں، سب سے بنیادی چیز کیا کرتے ہیں؟ بنیاد سے بھی پہلے، زمین سے بھی پہلے، آرکیٹیکٹ سے بھی پہلے، سوچ. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. ہمارے استاد کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو انسان سوتے میں دیکھتا ہے، خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان کو سونے نہ دے. انجینئر نوید احمد صاحب یہ بات کہا کرتے تھے. بہرحال تو خواب یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، اسلامی انقلاب برپا ہو، عدل کا نظام قائم ہو، ہر شخص کو اس کے حقوق ملے. اور سب سے بہترین انقلاب جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا. اپنی تقریباً 23 سال کی زندگی میں انتہائی مشقت والی زندگی گزار کر دین اسلام غالب کر کے دکھایا. اور جیسے میں نے شروع میں تمید میں بتایا کہ قیامت سے پہلے انقلاب پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ تو بشارت ہے قرآن کی، حدیث کی، اور ہماری خواہش بھی ہے. لہذا انقلاب برپا کرنے کے لیے سب سے پہلا بنیادی کام انقلابی نظریے کی تبلیغ. اور انقلابی نظریہ کیا ہے؟ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلا پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے انقلاب کا سب سے بنیادی نظریہ کہ انقلاب کس بنیاد پر قائم کرنا چاہتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو. وحدہ لا شریک صرف الہی نہیں، حاکم بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. الہ وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کے حکم کو نافذ و قائم کرنے کی کوشش کی جائے. لہذا قرآن حکیم میں توحید کا ایک بڑا جامع تصور ملتا ہے. حکم دینے کا اختیار حاکم اللہ ہے. ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حکم دینے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہیں ایک وہی، باقی بتانے حاضری. سیاسی طور پر توحید کے اثرات یہ ہیں کہ اس ملک میں اس کائنات کا رب اللہ ہے، لہذا اس ملک میں بھی حاکمیت کس کی ہونی چاہیے؟ کس کی ہونی چاہیے بھائی؟ حاکمیت اعلیٰ. الحمدللہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہے. امپلیمنٹڈ نہیں ہے وہ بات دوسری، لیکن ڈیسائیڈ تو کر لیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اسی طرح توحید کا یہ تصور کہ کائنات اللہ کی ہے تو تمام انسان برابر ہیں. خالق اللہ تو تمام انسان برابر ہیں. کیا تمام انسان برابر ہیں؟ ہمارے ملک میں تمام انسان برابر ہیں؟ اب یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ کچھ سوچئے ذرا، کیا عدالتی نظام میں انسانوں کو برابری کی طرح ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے؟ پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے تمام انسان برابر ہیں؟ معاشی طور پر تمام انسان برابر ہیں؟ ویلفیئر سسٹم، رفاہی نظام جو اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت سے قائم چلا آ رہا ہے، کیا اس کی بنیاد پر ویلفیئر سسٹم کا نظام تمام انسانوں کے لیے ہے؟ تو ایک بہت اہم سوال ہے. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. خالق اللہ کو مانتے ہیں، تمام انسانوں کو برابر نہیں مانا جاتا، جبکہ اسلام کا توحید کا تصور یہ کہ تمام انسان برابر ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 بالکل واضح ہے، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں مختلف ذاتوں میں، برادریوں میں، قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو۔ صرف تعارف کے لیے ہے، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ یہ ہے انٹرپریٹیشن توحید باری تعالیٰ کی معاشرتی سطح پر۔ اسی طرح معاشی اعتبار سے توحید کا حکم کیا ملتا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بیسیوں مرتبہ قرآن حکیم یہ حقیقت بیان کرتا ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ابھی 8 مارچ آ رہی ہے، 8 مارچ والے کیا کہتے ہیں؟ 8 مارچ کو ہمارے ملک میں بھی نعرہ تو لگ گیا، میرا جسم میری مرضی۔ اس سے بڑا کوئی کفریہ اور مشرکانہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ میرا جسم تو میری مرضی، میرا گھر، میرا پیسہ، میری حکومت؟ یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، یہ میرا، میں تمہارا رب اعلی ہوں اور پورا مصر کا نظام میرے اختیار میں ہے۔ لہذا سیاسی طور پر توحید کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ حاکم اللہ ہے۔ معاشرتی سطح پر توحید باری تعالیٰ کی وضاحت یہ ہے کہ خالق اللہ ہے، اور معاشی سطح پر اس حقیقت کو مان لینے کا نام توحید ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ لہذا معاشی سطح پر اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ سود حلال ہے یا حرام، اور کیسا حرام؟ صرف حرام ہی نہیں، حرام کی بھی مختلف قسمیں ہو سکتی ہے نا، اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ شرک کے بعد، عقیدے میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سودی لین دین۔ فاذنوا بحرم من اللہ و رسولی، یہ آیات تو پڑھتے پڑھاتے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، یقین کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچائے سود میں سے اگر مومن ہو، اور اگر سود نہیں چھوڑ لے تو کیا ہو؟ سود نہیں چھوڑ لے، دھڑلے کے ساتھ سود پہ چلا رہا نظام، تو پھر کیا ہو؟ مومن نہیں ہو، کم از کم کچھ اور ہو سکتے ہو، اللہ جانے وہ کیا ہو، مومن نہیں ہو۔ آگے الفاظ سنیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تراویح میں بھی پڑھیں گے، اور تیزی سے گزر جائیں گے یہاں سے پڑھ کر، ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا کہ اللہ پاک اعلان جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو کہ ایسے لوگوں کے خلاف، اللہ اس کے رسول کے خلاف کے حوالے سے اعلان جنگ۔ یہ ہے توحید باری تعالیٰ کی وضاحت۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں توحید کا صحیح تصور عطا فرمائے۔ اس توحید کی دعوت دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ فرما رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو کافروں کو معلوم تھا کہ اس لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں، انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس لیے نہیں مانتے تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تو ہم تسبیح تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کیا انقلابی نظریہ ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال انقلاب کے حوالے سے سب سے پہلا بنیادی اور اہم ترین کام افراد کی تیاری، انقلابی لوگوں کی تیاری۔ 13 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی عقیدے کو انکلکیٹ کرتے رہے صحابہ کے اندر۔ 2/3 آف قرآن، 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل اسی عقیدے پہ بیان کر رہا ہے، توحید رسالت آخرت، توحید رسالت آخرت، یہی عقیدہ انکلکیٹ کیا جا رہا۔ بہرحال اگر لوگ تیار ہو جائیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ایون پیغمبروں کے اختیار میں نہیں تو میں اور آپ تو کسی میں گنتی میں نہیں آتے. کس کو ہدایت دینی ہے, کس کو دین کے لیے تیار کرنا ہے, کس نے دین کے لیے قربانی دے, یہ سب اختیارات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. ہمارا کام صحیح نظریے کو صحیح میتھڈالوجی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ افراد کے اندر انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہنا. اللہ سے دعا کر لیجئے اللہ پاک اس کام کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک. رمضان اللہ کا ایسا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا, قرآن پڑھنے پڑھانے کی ایک بڑی زبردست پیاس تحریک الحمدللہ اس معاشرے میں موجود ہے. بہتر یہ ہے کہ جب شجرکاری کب کی جاتی ہے, شجرکاری کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے. بارش میں زمین نرم ہوتی ہے تو آپ پودے لگائیں تو جلدی اگ جاتے ہیں. ایسے ہی رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا تو لوگوں کے اندر قرآن کی تعلیمات کی پیاس موجود ہے, با خدا موجود ہے. لوگ فرسٹریٹڈ نہیں, جاننا بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے, بڑی تعداد لوگوں کی. اور برا نہیں منائیے, ابھی بھی بہت بڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی نہیں جانتی قرآن میں کیا لکھا. تو پہلا کرنے کا کام تیاری کے ساتھ, مخلص اخلاص کے ساتھ قرآن کی تعلیم کو خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اسی مقصد کے لیے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قرآن اکیڈمیز بنائی ہیں, پڑھے لکھے لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچایا جائے, سمجھدار لوگوں تک. وہ اپنی زندگی میں یہ کام کر گئے ہیں الحمدللہ. 50 سال محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اسی ملک میں قرآن حکیم کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے زندگی لگائی. اب اللہ سے دعائیں کر لیجئے کچھ اللہ پاک ہماری صلاحیتیں, ہمارا پیسہ, ہمارا وقت, ہماری اولاد, ہماری کیپیبلٹیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نظریہ توحید جس کے دل میں انکلکیٹ ہو جائے, جس کی زندگی بدل جائے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے, عقیدہ درست ہو جائے, عقائد درست ہو جائے, اعمال درست ہو جائے, اخلاص درست ہو جائے, کردار درست ہو جائے, اور کم از کم اس کردار کا حامل ہو کہ اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کر سکے. اپنی معاش اور معیشت یہ تو اختیار میں ہے, بندے کے اختیار میں ہے. حلال روزی کمانا, گھر والوں کو کھلانا اختیار میں ہے الحمدللہ. اسی طرح معاشرت میں اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے پردے کے احکامات پر عمل کرنا, یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے. ایسے افراد کی تربیت اس حوالے سے بھی کی جائے کہ وہ انقلاب اللہ کے دین کے لیے تیار ہو جائیں. لہذا ان کی تربیت, ٹریننگ, تزکیہ, ان کو منظم کرنا, منظم کے نام سے اب آپ سمجھ رہے ہوں گے, آرگنائزیشن ضروری ہے. افراد جب تک آرگنائز نہ ہوں کوئی بھی ریزلٹ اورینٹڈ کام ممکن نہیں ہے. موب نہیں چاہیے, گروہ نہیں چاہیے, ہجوم نہیں چاہیے, جذباتی لوگ نہیں چاہیے. جذبات تو چاہیے, جذباتی لوگ نہیں چاہیے. جذبات کے بغیر تو سرد آدمی ہے, ڈھیلا ٹھنڈا آدمی ہے, اس کو جتنا موٹیویٹ کرو, گالی بھی بک دو اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. جذبات ضروری ہیں. جذبات کو کنٹرول کرنے والے, اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنے والے ٹرین تربیت یافتہ لوگ, جن کا مقصد دنیاوی اقتدار ہو ہی نہ, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. مجذوب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. جن کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو, آخرت میں اخروی نجات ہو, بس اس کے سوا کوئی مقصد ہی نہ ہو. یہاں تک کہ جب وہ غریبوں, مسکینوں, محتاجوں کو کھانا کھلائیں, ان کی خدمت کریں تو الفاظ کیا آتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سورہ دہر میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب مسکینوں محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرو. اس حد تک تربیت ہو چکی ہو لوگوں کی, اور یہ آسان کام نہیں ہے. یہ ایک مستقل مزاجی سے کرنے کا کام ہے. سلو بٹ اسٹڈیلی ونز دا ریس کہا گیا. بہت ہی پیارا فریز ہے یہ جو سمجھانے کے لیے کہ مستقل مزاجی سے جو کام کیا جائے وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوتا. اب ایک سوال پوچھا جاتا ہے کب تک کتنا, اس کے لیے کوئی جواب ہی نہیں انقلابیوں کے پاس, کیونکہ پیغمبر کی تربیت کا نتیجہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, 13 سال کی مسلسل جدوجہد, 90 جدوجہد کا حاصل محض 150 صحابہ کرام. تو یہ دنیاوی نتائج کے اعتبار سے کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا. البتہ کرتے رہنے کا کام ہے مسلسل نظریہ توحید کو بار 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 تازہ کرتے رہنا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا انقلاب آنا ہوگا, ہو جائے گا, لیکن منج طریقہ کار وہی ہونا چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نظریہ توحید کی دعوت دی قرآن کی بنیاد پر. یہاں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے, توحید کی دعوت قرآن بیسڈ ہونی چاہیے, ایمان کی دعوت, یقین کی دعوت قرآن کی بنیاد پر. قرآن سب سے زیادہ پزس کرتا ہے, امپریس کرتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو, سمجھدار لوگوں کو. لہذا محترم ڈاکٹر صاحب کی بھی الحمدللہ اسٹریٹجی یہ رہی, خود قرآن بھی ہمیں بیان کرتا ہے کہ 3 سطح پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے, ڈفرینٹ لیولز ہیں دعوت کے بھی اور ہر سطح پر افراد چاہیے. سورہ نحل میں اللہ پاک فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی آپ بلائیے اللہ کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ, دلائل کے ساتھ. تو معاشرے کے انٹلیکچوئلز, سمجھدار لوگ, ان کو قرآن سے متاثر کرنے کے لیے حکمت اور دانائی سے دعوت دی جاتی ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا ابھی دعوت کا حق ادا نہیں ہوا, ابھی ہمارے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, پولیٹیشنز ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, ان تک اللہ کا پیغام اپنے حق کے ساتھ نہیں پہنچ سکا. پہنچانے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ کہ کیسے پہنچائیں. ایک فورم یہ بھی ہے, یہاں پر مسجد ہے الحمدللہ, اسپیکر ہے, بات پہنچ رہی ہے, لیکن یہ اسپیکر کسی اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں تو نہیں ہو سکتا. تو ایسے افراد جو ٹیچرز ہیں خاص طور پر معاشرے کو بنانے والے, کیریکٹر بلڈر, ٹیچرز پر کام کیا جائے, ان کی اصلاح کی جائے, ان کے کردار کو بہتر کیا جائے, ان کو ذریعہ بنایا جائے اسکول, کالج اور یونیورسٹی تک پہنچنے کا. مدارس میں, مساجد میں الحمدللہ علماء کرام یہ کام کر رہے ہیں, لیکن گیپ آف کمیونیکیشن اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو اسکول, کالج, یونیورسٹیز. اور برا نہیں منائے, اس وقت زمام کار کس کے ہاتھ میں, پولیٹیشنز, بیوروکریٹس, بزنس کمیونٹی, کہاں سے تعلق رکھتی ہے. ظاہری بات ہے ان تک تو بات پہنچائیں, صحیح معنوں میں پہنچے گی اور ان میں بھی بہت سارے لوگ الحمدللہ قبول کریں گے. تو کریں گے انشاءاللہ. پھر میں عرض کر رہا ہوں اس کے لیے سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے. الحمدللہ مجھے یاد ہے, صرف تہذیب سے نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں, 1993 میں جب یہ مسجد نیچے تھی تو پہلی مرتبہ زندگی میں اعتکاف کیا تھا. 1993 کا مطلب آج سے 30 سال پہلے اس مسجد میں اعتکاف کیا تھا. انجینئر نویر احمد صاحب, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے, میکینیکل انجینئر آف NED یونیورسٹی, اس شخص نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا بھائی اکیڈمی تو بن گئی, افراد چاہیے, لوگ چاہیے. لہذا انہوں نے بہت اچھی جاب, اپنی اس وقت کی بہت بہتر جاب تھی, چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, اکیڈمی آباد کی اور انجمن کا کام شروع کیا الحمدللہ. تفصیلات آپ ڈاکٹر الیاس سے پوچھ سکتے ہیں بہت تفصیلات. لیکن بہرحال ایسے لوگ جو قربانی دیں, جو کمیٹڈ ہوں, جو سمجھدار ہوں, جو پڑھے لکھے بھی ہوں, لیٹسٹ جو بھی علوم ہیں ان پر دسترس بھی رکھتے ہوں, ان کے پاس دین کا علم بھی ہو, ایسے لوگ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے عرصہ دراز سے. اب اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جس سطح پر بھی آپ تعاون کر سکتے ہوں, ہر شخص مختلف ہوتا ہے, سونا سونا ہوتا ہے, لوہا لوہا ہوتا ہے. سونے سے کیا کرتے ہیں, سونے سے زیور بنایا جاتا ہے, نازک ہوتا ہے ذرا. اور لوہے سے کیا کرتے ہیں, لوہا بھی ایک معدنیات میں سے ہے نا, الناس کل معادن, حضور نے فرمایا لوگ معدنیات کی طرح ہوتے ہیں. تو سونا سونا ہے, لوہا لوہا ہے, دونوں کا اپنا اپنا کام ہے. اجتماعی کام میں دونوں کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. اجتماعی کام جو ہوتا ہے جماعتی زندگی, اس میں دونوں طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے بھی لوگ چاہیے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی چاہیے. اور ہر شخص کے مزاج کے مطابق اس کو اس کی ذمہ داری ادا کرنا، یہ کام ہوتا ہے اجتماعیت کا۔ تو اللہ سے دعا یہ کر لیجیے کہ اللہ پاک ہمارے ملک مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کو واقعی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کا پہلا میتھڈ یہ ہوگا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے کہ افراد کے اندر دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے، حکیم و دانائی کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ پڑھے لکھے نوجوانوں تک بھی بات پہنچائی جائے، وعظ و نصیحت بھی کی جائے، والموعظۃ الحسنا، وعظ و نصیحت کے ساتھ بھی پیغام پہنچایا جائے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جدال کریں، جھگڑا کریں، مناظرہ کریں، آرگومنٹ کریں، لیکن باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر شخص کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، ہر شخص مدرس نہیں بن سکتا، معلم بھی نہیں بن سکتا، لیکن مبلغ تو بن سکتا ہے، تبلیغ تو کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ فائنینشل سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، پیسہ لگتا ہے اس کام میں، صلاحیتیں لگتی ہیں، اور کتنے لوگوں تک بات پہنچانے کا ذریعہ میں اور آپ بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ شعبان میں لوگوں سے رابطہ کریں، رابطہ، ورابطو، مربوط رہو، اور کسی پانچ افراد کو ٹارگٹ کر کے کہ جو جن کا زون آف انفلوئنس بہت اچھا ہو سکتا ہے، کوئی فیکٹری آنر ہے، کوئی اسکول کا آنر ہے، کوئی کالج کا آنر ہے، کوئی یونیورسٹی کا آنر ہے، ان تک پہنچ کر یہ میسج ان تک پہنچا دیا جائے، تمہاری ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک جتنے تک پہنچا دے۔ لہذا ایسے لوگوں کو تیار کرنا، تعلیم کرنا، تبلیغ کرنا، ان کو منظم کرنا، جب تک طاقت نہ ہو باطن نظام سے بغیر کمپرومائز کیے دین کی دعوت دیے جاؤ، دیے جاؤ، دیے جاؤ۔ بہرحال اگر دین انقلابی نظریے کے تحت دعوت دی جا رہی ہوگی تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ریزسٹنس آئے گی، رد عمل ہوگا۔ جب آپ حق کی بات کریں گے تو تواصب الحق کے بعد کیا آتا ہے؟ تواصب صبر لازمن آئے گا۔ جب تک طاقت نہ ہو اس وقت تک صبر، صبر، صبر۔ پورے 13 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر سے کام لیا، بار بار کیا کچھ نہیں ہوا پیغمبر کے ساتھ، مختصر نظر کرتا ہوں۔ توحید کی دعوت دینے کے نتیجے میں وہی لوگ جو صادق اور امین کہا کرتے تھے، تشدد پر آئے یا نہیں؟ وربل پرسیکیوشن بھی ہوئی، فزیکل پرسیکیوشن بھی ہوئی۔ وربل جو ہوئی اس کا تو قرآن تذکرہ کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا گیا۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس پر جن آ گیا ہو، آسیب آ گیا ہو، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، انک لمجنون، قرآن میں آیت موجود ہے، کہتے ہیں آپ مجنون ہو گئے، معاذ اللہ۔ الفاظ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون، ما انت من نعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ شاعر کہا گیا، فرمایا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین۔ ساحر کہا گیا، جادوگر ہیں، ان کی بات نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ان کی بات نہ سنو، شاعر، ساحر، کذاب، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی کو حکم کیا ہے؟ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، جو کہہ رہے کہنے دیجئے، آپ ڈٹے رہیے استقامت کے ساتھ، اور ڈٹے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ لہذا جب تک طاقت نہ ہو، بہرحال انقلابی نظریہ تو انکلکیٹ کرنا ہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک امید کی کرن آئی، اور کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ 1090 تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تبھی مکے میں انتہائی خراب حالات کی وجہ سے آپ نے ہجرت فرمائی۔ کہاں گئے تھے آپ؟ مدینے نہیں گئے آپ، یاد رکھیے، آپ طائف گئے تھے۔ ہو سکتا ہے طائف میں جا کر کچھ لوگ، وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم ہے۔ اللہ نے کس شہر کو چنا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ تو بہرحال مدینے یثرب کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے بیعت کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، 6 صحابہ انصاری، اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار، پھر وہ 12 ہوئے، وہ 72 ہو گئے، موسیٰ بن عمیر کا رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے لیے، ہجرت کا سامان آ گیا، الحمدللہ ہجرت ہوئی، مدینے میں انقلاب آیا، الحمدللہ۔ تو ایسے ہی کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سوالات کیوں، کیا، کیسے، جو وہ لوگ کر رہے ہو تو ان کو کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ٹیچنگ کی ہے تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جب آپ کوئی کام کرنے کو بولیں اس کو نہیں کرنا ہو تو کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، جس نے کرنا ہے اس نے تو کرنا ہی ہے، نتیجہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ لہذا پاکستان میں بھی اسلامی انقلاب آنا چاہیے۔ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ کیا محض دعوت و تبلیغ سے آئے گا؟ دعوت و تبلیغ ضروری ہے افراد کی تیاری کے لیے۔ کیا اب بھی الیکشن کے ذریعے اس ملک میں اسلامی انقلاب آ سکتا ہے؟ میرے خیال میں اب تو کوئی کوشچن باقی رہا ہی نہیں، اب تو اظہر میرا شمس ہو گیا کہ اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا، باقی سب کچھ ہو سکتا۔ وہ آئے گا اس طریقے پر جو نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے لیے کمیٹڈ لوگ چاہیے، انقلابی چاہیے۔ اور انقلابی وہ نہیں جو پارلیمنٹ میں یا صدر صدارتی نظام کے تحت وہاں انقلاب برپا کرنے کی نیت رکھتے ہوں، یقیناً وہ بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے انقلاب آتا ہے شخصیت میں، کردار میں، افراد کی تیاری، یہ سب سے بنیادی کام ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور افراد کے لیے کس کو پہلے تیار کیا جائے؟ بھائی اب اگر سوچ رہے ہیں آپ کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا ہے نا، تو پہلا سب سے پہلے کس کو تیار کریں؟ کس کو تیار کریں؟ پہلے اپنے آپ کو، اور اپنے گھر میں یہاں سے بات شروع کریں۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں، میں سنجیدہ ہوں، تو ہمیں دوسروں پر کام کرنے سے پہلے، ہمارے ڈاکٹر الیاس صاحب استاد محترم فرماتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرو، اور 80% کردار اپنا درست کر لو، انشاءاللہ 20% دوسروں کا کردار جو درست کرنا وہ خود بخود ہو جائے گا۔ میرا اپنا کردار درست نہ ہو، میرے اپنے معاملات درست نہ ہو، میرے اپنے گھر میں سودی لین دین چلتا ہو، میرے اپنے گھر میں فحاشی کا اڈا کھلا ہوا ہو، اتنی بڑی اسکرین پر بے حیائی فحاشی چل رہی ہو، میری اپنی خواتین پردے کے احکامات پر عمل کرنے والی نہ ہو، خدا نہ خواستہ، اور میں چاہوں پورے ملک میں انقلاب آ جائے، یہ بار این خیال است و خیال است و جنوں۔ اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں نبوی طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، پھر پتہ نہیں کب آنے کا موقع ملے۔ آخری بات یہ کہ بھائی مملکت خداداد پاکستان تو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، اور اس کا جواز صرف اسلام سے وابستہ ہے۔ اگر یہاں اسلام نہیں آیا اجتماعی سطح پر، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم پر، تو یہ ملک باقی نہیں رہے گا، یہ گریٹر بلوچستان بن جائے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ۔ جی اے سندھ والے سندھو دیش بنا لیں، اللہ نہ کرے، کراچی والے جناپور بنا لیں، اللہ نہ کرے، یہ ساری باتیں موجود ہیں، یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ پشتون والے کیا کچھ نہ کریں، افغانستان سے علاق کر لیں، اور پنجاب کے بھی کئی ٹکڑے خدا نہ خواستہ ممکن ہو جائیں، تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ وطن کی فکر کا رہنا، قیامت آنے والی ہے، اور یہ ملک قائم اسلام کے نام پر ہوا تھا، انشاءاللہ اسلام کے نام پر قائم رہے گا، اس کو قائم رہنا چاہیے، کیونکہ ایک عالمی انقلاب بھی آنے والا ہے، پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہونے والا ہے، اور پوری دنیا پر غالب ہونے سے پہلے کسی ملک میں تو نافذ ہوگا، تو وہ کون سا ملک ہے؟ وہ ملک مملکت خداداد پاکستان ہے۔ با خدا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پوری تاریخ بیان فرمائی ہے، 400 سالہ تاریخ ہے، تجدیدی تاریخ جس کا حاصل ہے پاکستان۔ 27 رمضان المبارک کو ایسا ہی نہیں اللہ پاک نے پاکستان عطا فرمایا، قرآن نازل ہوا شب قدر میں، اللہ پاک نے 27ویں شب کو پاکستان عطا فرمایا ہے، شب جمعہ، یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہ بات سن لیں وہ لوگ خاص طور پر جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن اللہ والوں کو چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، آپس میں اتحاد قائم کریں، اس ملک میں نظریہ اسلام کو پروموٹ کریں جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، اور اللہ نے چاہا تو انقلاب آئے گا انشاءاللہ، افغانستان میں، پاکستان میں، مصر میں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں اسلامی تحریک برپا ہے۔ آئے گا اس وقت جب اللہ پاک چاہے گا، لیکن اللہ پاک اس وقت چاہے گا جب ہم چاہیں گے، ہمارے اندر ویل ہوگی، ہم آگے بڑھنا چاہیں گے، تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔